أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على داعين لعنة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. سورة فجر قرآن مجید کا 114 سوروں کے درمیان 89 نمبر کا سورہ، اس کی 30 آیات ظاہری طور پر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن ہر آیت قرآنی جس طرح سے اپنے اندر ایک عظیم مطلب کو لیے ہوئے ہے، ہمارے اور آپ کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے یا نظام کو عطا کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح سے سورہ فجر کی آیات ہیں. چاہے والفجر کی صورت میں ہو، ولیالین عشر کی صورت میں ہو، یا اس کے بعد کی آیات. اتنا ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ خداوند عالم سورہ فجر میں قسم کھا کر ایک عظیم مطلب کی نسبت ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہے. وہ مطلب اہل فساد اور اہل تکبر اور اہل طغیان کی نسبت ہے. انسان کبھی اہل ایمان اپنے آپ کو پاتا ہے، اور کبھی انسان اپنے آپ کو اہل فساد اور اہل طغیان. خداوند عالم نے ان دونوں کی نسبت تنبیہ سے کام لیا ہے اس پورے سورے میں. اہل فساد و اہل طغیان کی نسبت بھی متنبہ، لیکن صاحبان ایمان کی نسبت کہ اپنے ایمان کو متزلزل مت کرنا متکبرین کو ملاحظہ کرتے ہوئے کہ اتنے عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور تم ظاہری طور پر بے چارگی کے عالم میں ہو، تو کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ ان کا عیش و عشرت ان کے لیے عزت کا سبب ہے میرے نزدیک، اور تمہاری بے چارگی اور محتاجی اور فقر و فاقے والی حالت عدم اکرام اور عدم عزت کی میرے نزدیک تمہاری صورت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا کے نزدیک نہ مال عزت کی نسبت وسیلہ ہے، نہ مال کا نہ ہونا ذلت کے نسبت وسیلہ ہے. اگر کوئی فقیر فقر میں مبتلا ہے لیکن مومن ہے، تو اس کا وہ فقر اس کے لیے امتحان ہے. بالکل یہی عالم، اگر قوم میں کوئی مومن اہل ثروت اور سرمایہ ہے، تو اس کا سرمایہ اور ثروت بھی خداوند عالم کی طرف سے امتحان ہے. کہیں وہ اکڑ نہ دکھائے کہ اس کا سرمایہ جو اس کے پاس موجود ہے، جو اس کا مال اس کے پاس موجود ہے، اس لیے موجود ہے کہ خداوند عالم اسے عزیز رکھتا ہے. اور فلاں کے پاس اگر مال نہیں تو اس لیے نہیں کہ خدا کے نزدیک وہ عزیز نہیں. اس پورے سورے کا خلاصہ اسی مطلب کے ارد گرد ہے. لیکن آغاز خداوند عالم نے قسموں کو کھا کر طغیانگر اہل ستم اور اہل ظلم کو بیان کر کے تین قوموں کی مثالیں دے کر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی اور اطمینان دلوانے کی کوشش کی. اے اہل ایمان, اے اہل دانش و عقل, ہرگز اپنی نسبت اپنے وجود میں مایوسی کو جگہ مت دینا. یہ جو جملہ میں نے ادا کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے, اپنی نسبت مایوسی کو جگہ دینا, یعنی ہم اور آپ جب ظاہری طور پر دین کے احکام کے پیروکار اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں اس دین کے آئینے میں اپنی تصویر کو, اس ایمان کے آئینے میں اپنی تصویر کو, تو تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ماشاء اللہ ہم مومن ہیں, ہم دیندار ہیں. اور تھوڑی سی ہی دیر کے بعد, فوراً اس کے بعد, شیطانی وسوسہ ہمیں اور آپ کو اکساتا ہے کس چیز کی نسبت, کہ اے شخص تم مومن ہے پس نمازی ہے, اے شخص تم مومن ہے پس روزے دار ہے, اے شخص تم مومن ہے پس حاجی ہے, اے شخص تم مومن ہے پس تو فلاں نیکی کو انجام دینے والا ہے, فلاں نیکی کو انجام دینے والا ہے. جب خدا کی نسبت تو اس کے احکام کا پیروکار ہے, بس خدا پر بھی لازم ہے تجھ پر عنایت و اکرام کرے. لیکن دیکھ اپنی حالت کو, فقر و فاقے میں مبتلا ہے. دوسری طرف شیطان اور مزید جو ہے اس وسوسے پر پلس کرتا ہے دوسرا وسوسہ. اسی مرد مومن کو دکھلاتا ہے سرمایہ داروں کی حیثیت کو, کدیک وہ احکام کے پیروکار نہیں ہے لیکن سرمایہ, آل و اولاد, جائیداد, عالیشان محل اور کوٹیاں وغیرہ وغیرہ سب کچھ اس کے پاس ہے. اے مومن, یہ سب کچھ تیرے پاس ہونا چاہیے نہ اس کے پاس. جہاں یہ وسوسہ آیا شیطان کی طرف سے دانا ڈلا. اب یہاں امتحان ہے کتنا ہم اس دانے کی نسبت اپنے آپ کو جھکاتے ہیں. جہاں ہم نے تمایل کا اظہار کیا, رجحان کیا, وہیں پر یہ خداوند عالم کی آواز آتی ہے ان ربک لبالمرصاد. انشاءاللہ بات کی آیت آئے گی آج انشاءاللہ اگر پہنچ گئے. کہ یاد رکھ اے عزیز, جس طرح سے ظالموں اور ستمگروں کے نسبت خدا کی ذات ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھی نہیں ہے ایک گوشے میں, تیرا خدا متحرک ہے, بصیر ہے اور سمیع. لیکن خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وہ آزمائش سے گزارتا ہے, آزمائش کے مرحلے سے گزرتے وقت اگر ظالم اور ستمگر بھی ہوش میں آ جائے, خدا بند عالم کا جی چاہتا ہے کہ اسے بھی جو ہے اپنے راستے کی ہدایت کرے. جب میں نے کہا جی چاہتا ہے, مگر خدا کا بھی جی ہے, خدا کا بھی جی ہے. خدا یہی چاہتا ہے کہ ہر شخص ہدایت کی منزل پر گامزن ہو, حتی ظالم بھی, حتی ستمگر بھی. ظاہری طور پر بھی اگر ملاحظہ کریں کہ در حقیقت باطن ہے وہ. رسول اسلام کی کاوشوں کو ملاحظہ کریں مشرکان مکہ کی نسبت, وہ تاریخ کے اندر واقعہ معروف اور مشہور ہے کہ جب رسول اسلام قولو لا الہ الا اللہ تفلحو, قولو لا الہ الا اللہ تفلحو, مکے کی گلی کوچوں میں کہتے پھرتے ہوئے نظر آئے. لیکن مشرکان مکہ نے کیا کیا, مشرکان مکہ نے پتھروں کی بارش, اذیت پر اذیت، لہو لہان کر دیا رسول اسلام کو. جبریل کا نزول ہوا خداوند عالم کی طرف سے، کہ ان دو پہاڑیوں کو جو ہے اجازت دے میں ملا دوں کہ جس کے درمیان مشرکین مکہ آباد ہیں. کر لیں ابھی، ٹھہر جاؤ، نہیں کرنا ہے کچھ بھی، شاید یہ سدھر جائیں. جب رسول اسلام ایسا تو رسول اسلام کا خدا کیسا؟ یہ توحید، یہ ہدایت واقعی. اگر کوئی ہادی واقعی ہے تو ہدایت واقعی کا سر چشمہ اس کے پاس ہے. وہ سر چشمہ کیا ہے؟ وہ ہے خدا کی ذات کا ہونا اس ہادی کے پاس. ممکن نہیں رسول اسلام اتنی اذیتوں کو سہ لیں اور اس کے بعد اف بھی نہ کریں اور یہ جو ہے کہتے رہیں اور انتظار میں رہیں کہ نہیں اب نہیں، اب نہیں، انشاءاللہ سدھر جائیں گے، انشاءاللہ سدھر جائیں گے. یہی سے ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے. قرآن عالم نے اسی سورہ فجر کے اندر یہ درس دیا ہے. اگر یہ پوری تمام آیات کو ہم آپ کے سامنے پڑھ بھی نہ سکیں فار سپوز ان ایام کے اندر، تو یہی کافی ہے ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کے حوالے سے اور درس کے حوالے سے. کہ عزیز اپنی زندگی میں مایوسی کو جگہ مت دینا، ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے خود بھی ہدایت پر ڈٹا رہے اور دوسروں کی نسبت بھی ہدایت کے کام پر انجام دیتا رہے. چاہے نفری کم ہو یا نفری زیادہ، چاہے افراد کم ہو یا افراد زیادہ، عالم تیرا تبلیغ کا اور انداز تیرا ہدایت گری کا ایک ہی ہونا چاہیے، تب تو مزہ ہے. مزہ کیا ہوا وہ کہ جب جو ہے افراد کم تو سست، افراد زیادہ تو چست. رسول اسلام کا وتیرہ، ائمہ تحریم کا ہمیشہ کا جو ہے وتیرہ اور عادت یہ رہا، عادت یہ رہی کہ کبھی بھی مایوسی کو جگہ نہیں دی. بس قسمے پر قسمے کھا کر خداوند عالم نے اس مطلب کو بیان کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا ملاحظہ نہیں کیا خداوند عالم نے عاد کے ساتھ کیا کیا، سمود کے ساتھ کیا کیا اور فرعونیوں کے ساتھ کیا کیا؟ کل گفتگو ہوئی ہے، کل رہے اسی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اور پھر آگے بڑھاتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، تاریخی حوالے سے آپ کو اگر ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں، قرآنی حوالے سے، معرفت قرآنی کے حوالے سے، تاریخ قرآن کے حوالے سے، تو قوم عاد کون سے انبیاء میں سے، کون سے انبیاء میں سے کون سے نبی کی جو ہے امت تھی؟ بہت ہی سامنے کا جواب ہے، جناب ہود پیغام کا، جناب ہود. اور اگر ہم اور آپ ملاحظہ کرنا چاہیں قوم سمود کو، تو جناب صالح کی قوم. ان انبیاء کی داستانیں ہم اور آپ تقریباً سنتے رہتے ہیں. اسی طرح سے فرعون کی نسبت جاننا چاہیں تو جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام، ان دونوں کی قومیں. ان چار انبیاء کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں اور اس سورہ فجر کے شان نزول کو ملاحظہ کریں، کہ میں نے دوسرے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مدنی سورہ ہے یا مکی سورہ. سیاق و سباق کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. جناب ہود پیغمبر ہوں یا جناب صالح یا جناب موسیٰ اور جناب ہارون، یہ چاروں انبیاء، اور پھر سورہ کا نزول ملاحظہ کریں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ بت پرستی کے نسبت مخالفت، مشرکین کی نسبت مخالفت، حق اور حقیقت کا پیغام اور توحید کا پرچار. قوم عاد نے کیا کیا؟ آج کی آیات، آج کی نشست کی آیات. قوم سمود نے کیا کیا؟ قوم فرعون نے کیا کیا؟ کہ خدا بند عالم یہ کہتا ہوا دکھا دیتا ہے بعد از قسم اٹھانے کی، الم تر کیف فعل ربک بعاد و سمود و فرعون، تین بڑی بڑی قوموں کا تذکرہ کیا. کیا کیا تھا انہوں نے بارے اللہ کہ تو اتنی جو ہے اتنے اہتمام کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ہمیں عبرت کے طور پر کہتا ہے دیکھ لو انہیں, یہ اتنے بڑے بڑے تھے, تم کیا ہو اس کے سامنے؟ پس تکبر کی سواری سے نیچے آ جاؤ. یہ سب کے سب متکبر تھے, یہ سب کے سب طاغی تھے, طغیانگر, اہل ستم. اپنی جیب سے کہا ہے ہم نے؟ نہیں, خدا خود کہتا ہے آیات کریمہ میں, انہیں آیات الذین طغوا فی البلاد. کہ جانتے ہو میں نے تین قوموں کا تذکرہ کیا, بڑی بڑی, طاقتور, پاورفل, تینوں اپنے اپنے شہروں میں, اپنی اپنی آبادیوں میں طغیان کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے. اور پھر خدا کیا کہتا ہے؟ فاکثر فیہا الفساد, دوسری آیت اس کے بعد کی. قد طغیان کو وسیلہ قرار دیا کس چیز کے لیے؟ فساد کو بپا کرنے کے لیے. قرآنی معرفت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ طغیان وسیلہ ہے. جو شخص اندرونی طور پر اپنے آپ کے اندر محسوس کرتا ہے طغیان گری, تو یہ طغیان جب باہر وجود میں آتا ہے تو میں اور آپ اپنے آپ کو معصیت میں آلودہ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, علماء اخلاق, علماء تفسیر اسی آدمی آیات کی ذیل میں یا اس قسم کی آیات کی ذیل کے اندر یہی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا نے پہلے کہا ان تینوں قوموں نے طغیان کیا اور فساد پر فساد کیا کثرت کے ساتھ. سوال, ان کے طغیان کے نسبت فساد کیا تھا؟ طغیان وسیلہ, فساد کی صورت کیا تھی, کیفیت کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء کے نسبت اہانت, توہین, بدتمیزی جسے ہم اور اپنے انداز میں کہتے ہیں, بیجا سلوک, بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. یہ تو بہت ہی شائستہ الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں, ورنہ اگر تاریخ انبیاء کو اٹھا کے ملاحظہ کریں, جناب ہود پیغمبر, جناب صالح اور جناب موسیٰ اور جناب ہارون, خاص طور پر جناب موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ زیادہ ہے. معرفت قرآنی کے حوالے سے اگر بات آئیے, سنتے جائیے, اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک جس نبی کا تذکرہ زیادہ ہے وہ جناب موسیٰ ہے. اس کا بھی ایک راز ہے, بنی اسرائیل کا تذکرہ زیادہ ہوا ہے اس کو, اور وہ بھی تکرار در تکرار کے ساتھ, اس کا بھی ایک راز ہے. لیکن ظلم کی کیفیت کیا تھی ان کی؟ انبیاء کو ستانا, تنگ کرنا. لیکن یہ تو میں نے بہت ہی سادہ الفاظ میں, تھوڑا سا جو ہے اور دقیق تھوڑا سا ہو جائے, آخر خدا بند عالم کو جلال کیسے آیا, کیوں آیا ہی قوموں کی نسبت؟ کہ جب کوئی قوم, توجہ سے سنیے گا, جب کوئی قوم فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے مقصد میں انحراف کو ایجاد کریں, خداوند عالم ہماری اصطلاح میں چین سے نہیں بیٹھتا, اس قوم کو تہس نہس کر دیتا ہے. خداوند عالم نے اس سے پہلے یہ آیت میں کہا, الم تر کیف فعل ربک بعاد وثمود وفرعون ذی الاوتاد. یہ ہمیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان, ہرگز اپنے ایمان کو متزلزل نہ کرنا. یہ جو تاغی طغیان کر رہے ہیں, یہ جو اہل ستم ستم پر ستم کر رہے ہیں, یہ جو اہل ظلم ظلم پر ظلم ڈھا رہے ہیں, ان کے ظلم کے نسبت تمہارا رب بیدار ہے. کیوں کر آگ کے ساتھ, سمود کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ جو حشر کیا, وہی حشر ان کا ہے, لیکن خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے اور اس کے بعد کھینچتا ہے. اگر اہل ایمان ہو تو اس ڈھیل کا اندازہ لگاؤ اور اس کے بعد اس کی کھینچ کا اندازہ لگاؤ. نہیں سمجھ میں آتا تو قوم عاد کی تاریخ کو پڑھ ڈالو، سمود کی تاریخ کو پڑھ ڈالو، فرعون کی تاریخ کو پڑھ ڈالو. بس یاد رکھیں عزیزوں، دوسرے الفاظ میں جب فکر میں کجی آتی ہے اور وہ سبب بنتا ہے عمل میں کجی کا، خداوند عالم چین سے نہیں بیٹھتا. لیکن اس سے اس کا چین سے نہ بیٹھنا ایسا نہیں کہ یکایک ایک رات کے اندر ہو جائے. بات کی آیات بتلاتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں اور آپ کو کہ یہ تمہاری طرح کام انجام نہیں دیتا خدا. اجلت میں خداوند عالم اگر انجام دیتا ہے تدبیر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. تدبیر اور حکمت کے معنی یہ ہے، اگر بات آئیے تو سنتے جائیے، تدبیر اور حکمت الہی کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی کو اگر نابود بھی کرتا ہے اپنی تدبیر اور حکمت کے ذریعے سے تو دوسروں کے لیے جلا ہوا کرتی ہے وہ چیز، دوسرے اس سے عبرت لیتے ہیں. یہ ہے تدبیر الہی اور یہ ہے حکمت الہی. بس خدا نے یہ کہا یہ تینوں قومیں نابود کر دی ہم نے، لہذا جس دور کے اندر بھی اس قسم کی طاقتیں یا اس سے کم تر یا ان جیسی اگر ہوں تو وہ ہوشیار ہو جائیں. کیوں ہوشیار ہیں؟ کہا خدا کمین کیے ہوئے ہیں، خدا تاک میں بیٹھا ہوا ہے. خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنی حکمت اور تدبیر سے کام لیتا ہے، اور وہ حکمت اور تدبیر کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، مگر جب وہ ہو جاتا ہے مرحلہ پھر تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی خدا نے کیا خوب کام انجام دے دیا. میں خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوں، بہت زیادہ باتیں ہیں یہاں پر. خود یہاں پر ایک بحث حق اور باطل کی کہ اگر خداوند عالم باطل کو پنپنے دے تو پھر حق پنپ نہیں سکتا، لیکن کیونکہ پوری خلقت خداوند عالم کی حق پر مبنی ہے، اس حق کے مقابلے پر باطل کسی صورت میں بھی پنپ نہیں سکتا. جب حق آتا ہے باطل کا سر نگو ہوتا ہے. خود یہاں پر ایک فلسفی بحث ہے، کیا واقعا باطل کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ جس طرح سے حق ہے باطل بھی کوئی چیز ہے؟ جس طرح سے خیر ہے آیا اسی طرح سے شر بھی ہے؟ یہ جداگانہ بحث ہے. لیکن خداوند عالم نے بتلا دیا، کہا دیکھو یہ انسان کہ جن کو میں نے حق پر خلق کیا لیکن انہوں نے اپنے قالب کو چینج کیا، اپنی ماہیت کو چینج کیا کہ جب اس کی تصویر آئی تو اس پر عنوان جو آیا وہ ہے باطل کا. چونکہ باطل کا عنوان آیا، خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، اس کی بنیاد کے اندر حق کو رکھا ہے، باطل پنپ نہیں سکتا. تم اپنی نگاہ میں اے انسان ہو، اے میری مخلوق، یہ سمجھتے ہو کہ رات اور رات کام ہو جانا چاہیے؟ نہیں، خدا تدبیر سے اور حکمت سے کام دکھاتا ہے. لہذا یہاں پر تمہارا سب سے بڑا کام، کہ جس طرح سے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، صبر. صبر کا مظاہرہ کریں اور پھر دیکھیں کارنامہ الہی. اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ مومن اگر جو ہے چٹان کی جتنی کا جو ٹھوس پن ہوتا ہے اور مضبوطی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ٹھوس ہوا کرتا ہے، کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتا. اس کے بعد خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ کہ یہ تو جو ہے ہم نے کہہ دیا کہ ان تینوں قوموں نے ظلم بپا کیا، ستم روا رکھا، بارے اللہ تو نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کل میں آپ کو بیان کر چکا. لیکن خداوند عالم اپنے الفاظ میں آیت نمبر 13 سورہ فجر کی کیا کہتا ہے؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب. عجیب ہے، واقعی ہلا دینے والی آیت ہے. میں آپ کو جلوت میں عرض کروں گا مولا کا ایک بیان اسی حوالے سے. خدا کہتا ہے خداوند عالم نے ان پر، یعنی قوم عاد اور سمود اور فرعونیوں پر نازل کیا، برسایا. صبا عربی زبان، اردو زبان میں سلیس ترجمہ کریں برسانا، پانی کو جب انڈیلتے ہیں اوپر سے جو پانی کی دھار آتی ہے اس طرح سے، تب میں نے عذاب کو اس طرح سے برسایا، لیکن نہ ختم ہونے والا عذاب. فصب علیہم ربک، تمہارے رب نے ان قوموں پر جو ظالم قومیں تھیں ان پر عذاب کو نازل کیا. کون سا عذاب؟ صوت عذاب. سین سے اور توی سے صوت عذاب. صوت کون سا عذاب ہے؟ کہا اس کوڑے کا نام ہے, اس تازیانے کا نام ہے کہ جب لگتا ہے جسم انسانی پر تو کھال اور گوشت اور ہڈی کو ساتھ لے کر آتا ہے. ایک معنی اس کی ہے, دوسرے معنی نہیں. کہا کوڑا ہی بنا ہوا اس انداز میں ہے کہ اگر نظارہ کیا جائے تو گوشت وہ بھی انسانی گوشت, کھال وہ بھی انسانی کھال, اور خون سے آلودہ ہے, مسلسل برسے گا. یہ تو ہم اور آپ ہیں کہ جو ظاہری طور پر میننگ کرتے ہیں اور جو ہے تھوڑا سا جو احساس کرتے ہیں ٹیلی کرنا چاہتے ہیں ظاہری طور پر, ورنہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ صوت عذاب کون سا عذاب ہے. یہ ظاہری ترجمہ اور تھوڑا سا جو ہے تجزیہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, لیکن اگر امیر المومنین کا بیان دیکھیں واقعی میں نے خود نوٹ ڈاؤن کیا اسے, عجیب و غریب ہے, عجیب و غریب ہے. خود جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جس صاحب کے دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس دور کا صاحب بھی ہم سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب تک تم جو ہے تہو بالا اپنے آپ کو نہیں کر لو گے اس وقت تک تمہیں میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. تہو بالا کسے کہتے ہیں؟ مجھے یاد آ رہا ہے شاید 15 شعبان کو بھی جو ہے میں نے ایک روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جو افراد یہاں موجود تھے. شب 15 روایت ہے عجیب و غریب کہ معصوم سے جب دریافت کیا گیا 5ویں امام سے کیا بتلائیے کہ آپ کا قیام کرنے والا کب قیام کرے گا, تو راوی یہ کہتا ہے کہ معصوم نے 3 مرتبہ ایک مطلب کو یعنی ایک کلمے کو ایک لفظ کو تکرار کیا اور اس کے بعد جو ہے اصلی مطلب کو بیان کیا. وہ اردو زبان میں جو ہے جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر مولا کا بیان کہ جو اس صوت عذاب کے ساتھ وابستہ ہے. کہ ہمارا قیام کرنے والا اس وقت تک قیام نہیں کر لے گا جب تک تم اپنی نسبت غربال نہ کر لو. غربال غین سے عربی زبان میں غین رے بے علیم اور لام. کہیے غربال کیا چیز ہوتی ہے؟ کہیے غربال ہم نے اس دن مثال بھی دی تھی, پھر مثال دیے دیتے ہیں اور مولانا جو ہے اپنے جو ہے اس مطلب کے اندر بھی اسی مطلب کو بیان کیا, اسی مثال کو تھوڑا سا اشارہ کیا ہے. ہم اور آپ گھروں میں کھانا بناتے ہیں, مثلاً قورمہ بنانا ہے, کسی بھی قسم کا جو ہے کھانا بنانا ہے, سالن بنانا ہے, تو کیا کریں گے؟ ابتدان آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھولی تو کھانا تیار نہیں ہوگا کہ بھائی آنکھیں بند کر دیجئے مولانا, کھول دیجئے کھانا سامنے. نہیں, پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کے لیے. کیا بیلنا پڑتا ہے؟ پاپڑ. کب وہ کیسے؟ کب مختلف قسم کی چیزیں ڈلتی ہیں اس میں, گرم مسالے ڈلتے ہیں, ٹماٹر ڈلیں, آلو ڈلیں, جو بھی جس قسم کی بھی چیز ڈالنی ہو. آلو کو چھوڑ دیجئے سائڈ میں آپ رکھ دیجیے. مختلف چیزیں جب تک کھانا پکا نہیں ہے آپ نے جو ہے مسالے وسالے ڈالے اور فوراً آپ کو لگی ہے بھوک, بیگم صاحبہ سے مطالبہ کیا تھا بسم اللہ کھانا دے دیجئے, کہا پک تو جائے سرتاج, حضور پک تو جائے. کہا کیا پکا نہیں ہے؟ ڈال تو دیا سب کچھ. کہا دیکھیے آتا, جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو سارے گرم مسالے الگ الگ ہوتے ہیں, ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن 2 گھنٹے کا انتظار, 1.5 گھنٹے کا انتظار, کھانا جب پک کر تیار ہوتا ہے کہا جاتا ہے کھانا پک گیا. تو للہ بتائیے, ہم سب آپ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کھانا پکنے کی تصویر کیا ہوتی ہے؟ کہ جب تیار ہوتا ہے, جب ہم دیکھنے جائیں دوبارہ تب کوئی چیز نظر نہیں آتی. کیا کہا جاتا ہے؟ کہا یہ ہے فلاں سالن. اب نہیں کہا جائے گا فلاں مثلاً گرم مسالے کی فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز. سب نے اپنے آپ کو ڈیزالو کر دیا, سب نے اپنے آپ کو فنا کر دیا, ختم کر دیا ایک چیز کے لیے, وہ یہ سالن ہے. 5ویں امام یہی کہہ رہے, کہا ہمارا قیام کرنے والا اے سائل تو نے ہم سے دریافت کیا ہے, کب قیام کرے گا؟ کہ جب تک تم غربال نہ کر لو. کہا مولا غربال کیا ہے؟ کہ جب تم جو ہے اپنی نسبت انتشار کو ختم کر دو, اپنی خودی کو ختم کرو, ایک ہو جاؤ. ایک مقصد کے لیے جمع ہو جائے، پھر ہمارا قیام کرنے والا قیام کرے گا. جب یہ سن لیا تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ خطبہ نمبر 16 نہج البلاغہ. والذی بعثہ بالحق لتبلبلن بلبلا ولتغربلن غربلا ولتساطن ولتساطن صوت القدر. عجیب ہے، حق کی قسم کہ جس نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا. مولا فرما رہا ہے، مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سخت آزمائش سے گزارے جاؤ گے. لَتَبَلْبَلَنَّ بَلْبَلَا، سخت سے سخت ترین آزمائش سے گزارے جاؤ گے. وَلَتَغَرْبَلَنَّ غَرْبَلَا، اوپر کی چیز نیچے، نیچے کی چیز اوپر. تہو بالا ہو، جب تک نہیں ہو جاؤ گے خدا تمہیں تہو بالا کر کے رہے گا. ولا تو سا تن نہ، یہاں کے لیے میں نے زحمت دیا. ولا تو سا تن نہ سوتا القدر، کہ جو آیت کے اندر آیا ہے سوتا عذاب. مولا فرماتے ہیں دیگ کے اندر ابلنے والی اشیاء کی طرح ابالے جاؤ گے. خدا جب ظالموں کو جو ہے کوڑوں برسائے گا، عذاب کا سوتا عذاب ہے. جو چیز جسموں پر لگی ہوگی سب کوڑے پر آ جائے گی، پھر دوبارہ، پھر دوبارہ وہ چیز دوبارہ بنے گی، پھر دوبارہ کوڑا لگے گا. کیسا ہوگا؟ ہم اور آپ چونکہ جو ہے مادی زندگی کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کے ذہن میں مادی کوڑا ہے، مادی جسم ہے. یاد رکھیں عزیزوں، چلتا پھرتا انسان بھی کہ جو معصیت کار ہے مورد عذاب الہی ہے، سوتا عذاب کی صورت میں. اس سے پوچھیں کہ تمہاری زندگی جو ہے اجیرن ہے یا اجیرن نہیں. ظاہری طور پر پیسہ، پائی، ملال، آل، اولاد سب کچھ ہے، لیکن بیتابی اور اضطراب کی کیفیت یہ سوت عذاب سے کم نہیں. بارہا ہم اور آپ سنتے ہیں دعائے عرفہ کا وہ ٹکڑا، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرماتے ہیں؟ کہا بارے لہا جسے تو مل گیا اس کے پاس اگر کچھ نہ ہو سب کچھ اس کے پاس ہے، اور جسے تو نہیں ملا اگر دنیا کی تب سب چیزیں اس کے پاس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ عجیلن نہیں تو اور کیا ہے؟ یہیں سے جو ہے ایک میسج پہلے اپنے آپ کو بعد میں آپ کو. کہا ہے عزیز، خدا کو اپنے آپ سے دور مت کر، خدا کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کر. ہر چیز ہیچ ہے، خدا سب کچھ ہے. اور شاید بلکہ یقیناً پنجگانہ نمازوں میں ہم اور آپ، یا پنجگانہ سے ہٹ کر نوافل میں بھی کہ نماز کا آغاز کرتے ہیں اور جو آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر کا مفہوم یہی ہے، اللہ اکبر کا مفہوم یہی ہے. قائے عزیز اہل توحید اپنے آپ کو قرار دے، سب کچھ ہیچ، خدا سب کچھ. اصل وہ جو سب کچھ تو نے کہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو خدا کی ذات. اور اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 14، ان ربک لبالمرصاد. عجیب آیت ہے، اگر ہم بغیر توجہ کے ساتھ اس آیت کے ترجمے کو خالی دیکھیں تو شاید شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں. مگر خدا بھی جو ہے کمین لگاتا ہے، کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر دیکھتا ہے ظالم کو، کیونکہ 40 ترجمہ اس کا یہی ہے، ان ربک لبالمرصاد. مرصاد کا جو ریشہ ہے، روٹ ورڈ ہے، رے سواد اور دال رسد. رسد گاہیں جس طرح سے ہم اور آپ سنتے ہیں، رسد کیا جاتا ہے. کس کو رسد کیا جاتا ہے؟ چاند کو رسد کیا جاتا ہے رویت ہلال کے وقت، ستاروں کو رسد کیا جاتا ہے، اہل نجوم ستاروں کو رسد کرتے ہیں. تو رسد کی جو سلیس میننگ ہے وہ ہے کمین لگانا، تاپ میں رہنا. چاند نے حرکت کی، ہاں حرکت کی، اپنی جگہ سے نکلا ہے. پہلی کا چاند بس اب نمودار ہونے والا ہے، یہ ستارہ یہاں سے یہاں حرکت کرنا شروع کیا ہے اس نے, اسے کہتے ہیں رصد. خدا اپنی نسبت کیا کہتا ہے, ان ربک لبالمرصاد. اے اہل ایمان, یہ تصور نہ کرنا کہ خدا ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اور سو رہا ہے. نہیں, خدا تاک میں ہے. تاک میں ہے کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ نے تکمت میں عرض کیا, وہ اہل تدبیر ہے, بلکہ جو ہے عین تدبیر ہے. وہ اہل حکمت ہے بلکہ عین حکمت ہے. کمال حکمت خدا کی ذات ہے, کمال تدبیر خدا کی ذات ہے. لہذا خدا نے اس کمال تدبیر اور حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا, دیکھو تمہارا خدا خواب غفلت میں نہیں ہے. تم یہ جان سمجھ رہے ہو کہ ستمگر عیاشی کر رہے ہیں اور اہل ایمان بیچارے ہیں؟ نہیں, خدا تاک میں ہے. خود بارے لہا خدا تاک میں ہے. تو کس کے لیے؟ ان کے لیے, ہمارے لیے بھی تاک میں. کہا تمہارے لیے بھی تاک میں ہو, تھوڑی دیر بعد بتلاتا ہوں. پہلے ان کی کہانی سن لو. انہوں نے ظلم کیا, آد نے, سمود نے اور فرعون نے, اور اسی طرح مختلف دوسری قوموں نے. ہم نے تاک میں رکھا اور موقع پا کر ان پر عذاب نازل کیا. بس خبردار, اے ظلم کرنے والے اپنے ظلم سے باز آ جا, اے ستمگر اپنے ستم کی جو ہے سواری سے نیچے آ جا. ان ربک لبالمرصاد, خدا سب دیکھ رہا ہے. خدا کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ تو ہے کہ جو محتاج ہے. خدا کو سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے کہ تو ہے محتاج کان کا. باتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک روایت اسی حوالے سے, مرصاد کیا چیز ہے؟ روایت میں ہے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے, المرصاد قنطرہ. قنطرہ عربی زبان, اردو زبان میں سلیس کنورٹ کریں, پل کا مرصاد ایک پل کا نام ہے, یعنی ایک پل ہے. کہاں پر؟ الصراط, صراط پر, کہ جو حق ہے. لا یجوزہا عبد بمظلمۃ عبد, اگر کوئی شخص ظالم ہے اور دوسرے شخص کی نسبت ظلم روا رکھتا ہے تو اپنے ظلم کے بلبوتے پر اس پل سے, کہ جس کا نام مرصاد ہے, اس سے گزر نہیں سکتا, کہ جو صراط پر آویزہ ہے. خدا وزی عالم نے اپنے آپ کو اس پل سے تعبیر کیا, ان ربک لبالمرصاد, کہا میں وہ پل ہوں. بارہ تو کیسا پل ہے؟ کہا میں کمین میں ہوں. تو سمجھتا ہے کہ شاید تو مجھے دیکھ نہیں رہا تو میں بھی تجھے دیکھ نہیں رہا. بات آئیے, سنتے جائیے. ایک ہوتا ہے بینا اور ایک ہوتا ہے نابینا. اگر نابینا کے سامنے کوئی شخص ہو تو سیدھی سی بات ہے, نابینائی کی بنیاد پر اسے دیکھ نہیں سکتا. لیکن اگر اسے کام پیش آ جائے نابینا کو کسی شخص کے نسبت, تو کیا کرے گا؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں, انڈر اسٹوڈ بلند آواز سے چیخے گا. کوئی ہے تو وہ سننے والا جو سامنے کھڑا ہوا ہے, کہا کیوں جناب اونچی آواز میں, ذرا دھیمی آواز میں سامنے ہوں, کیوں چیخا یہ؟ نابینا ہے, دکھتا نہیں. یہی عالم خدا اور عبد کے ساتھ ہے. کہے عبد نجوا کر دھیمی آواز میں مجھے پکار, یہ تیرا اونچی آواز میں پکارنا نابینائیت کی دلیل ہے. یا اللہ آسے الہی نجوا, یہ مناجات جو ہے اصل جو ہے اس کا ریشہ ہے نجوا کا, دھیمی آواز. پہلے اللہ دھیمی آواز میں گفتگو کرتے, قرآن مجید کی دلیل ہے, آیت ہے. کہ اللہ کو پکارو حزین آواز کے ساتھ اور ہلکی آواز کے ساتھ. کہ اے شخص تو نابینا ہے, اے کاش کہ بینا ہو جا, خدا تیرے پاس ہے. اور جب بینائیت ملتی ہے تو کبھی بھی جو ہے نابینائیوں کی طرح بلند آواز سے چیختا نہیں ہے انسان. سورہ نبا میں اسی مطلب کو بیان کیا ہے خدا نے, ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن جو ہے وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا, اور شاید اگر زیادہ بھی کہہ دوں تو شاید جتنی نفریاں آ رہی ہیں شاید اس سے زیادہ ہو جائے. بالآخر اینڈ نتیجہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے ان ربک لبالمثال کے ذریعے سے جو ہمارا موضوع بحث ہے. سورہ ابراہیم کی آیت کو ہی بیان کرتا ہوں, اپنی جیب سے مطلب بیان نہیں کر رہا. ہاں اردو زبان اپنے الفاظ ہیں لیکن حقیقتا قرآن مطلب ہے, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعلم الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اے شخص, اے مومن, ہرگز خدا کو گمان مت کرنا وہ غافل ہے. وہ غافل نہیں, کس کی نسبت؟ وہ عمل کی جو ظالم انجام دے رہے ہیں. ہاں اگر تیرا سوال یہ ہے کہ باریلا پھر تاخیر کیوں کر رہا ہے, جلدی سے عذاب نازل کر. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, خداوند عالم ان کی نسبت تاخیر سے کام لیتا ہے کب تک؟ اس دن تک کے لیے کہ جو روزے آخر ہے یعنی قیامت کا دن. باریلا قیامت کے دن کی خصوصیت تو بتلا, وہ کون سا دن ہے؟ تشخص ہوتی ہے الابصار, کہ جس دن ساری کی ساری آنکھیں پتھرائی بھی ہوں گی. تشخص ہو مشخص نہیں, پتھرایا ہوا ہونا. یعنی کیا مطلب پتھرایا ہونا؟ حیرت زدہ, گھور گھور کے دیکھنا, کہا جی یہ کیا ہو گیا, کہا ہم نے سوچا تو کچھ تھا یہ ہو گیا ایسے, کا ملاحظہ کرنا اس دن. بس یہ تدبیر الہی ہے اور یہ حکمت الہی ہے. خدا تدبیر کو جانتا ہے اس لیے کہ عین تدبیر ہے. خدا حکمت سے واقف ہے اس لیے کہ عین حکمت ہے. میں اور آپ اپنے طور پر, سامنے کی بات ہے, گھروں میں, باہر, اپنے آفس میں, جہاں جہاں کام کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, کوئی کام انفرادی طور پر انجام دیتے ہیں اور جی چاہتا ہے اکیلے کام انجام دے, کسی کو کاموں کا خبر نہ ہو, احساس بھی نہ ہو. اور سامنے والا جب دیکھتا ہے ہماری حرکتوں کو, کہا بھائی کیا ماجرا ہے, یہ مولانا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جی نہیں چاہتا, بلکہ جو حکمت یہ ہے کہ نہ بتلایا جائے, جب ہو جائے گا خود ہی پتہ چل جائے گا. تشخص کی ہے الابصار, یہ ہے. جب ہم اپنے کاموں میں مادی ہونے کے ناطے, مخلوق ہونے کے ناطے, بہت سارے کام انفرادی طور پر انجام دیتے ہیں, کسی کو اطلاع نہیں دیتے ہیں, اور جب ہو جاتا ہے اس کے بعد تعجب ہوتا ہے لوگوں کو, خداوند عالم بھی یہی ہے. خدا کہتا ہے ظالموں کو جھوٹ دیتا ہوں, حکمت کے تحت, تدبیر کے تحت. پھر میں عرض کر رہا ہوں وقت نہیں, ورنہ جو ہے اس حکمت اور تدبیر اور ظالموں کی چھوٹ کو بتلاتا آپ کے سامنے کہ واقعی کون سی حکمت ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو روایات سے محسوس ہوتی ہیں, اور دوسری آیات کو اگر اس میں ایڈ کریں. بس عزیزوں, باقی آیات انشاءاللہ کل, کہ کل کی جو آیات ہے خود انسان کے حوالے سے, کہ انسان اپنی نسبت اپڑتا ہے کہ جب نعمت آتی ہے, کہا میں ہوں عزیز خدا کے لیے, کہا اے فقیر تو عزیز نہیں ہے, تو ذلیل ہے اس کے لیے. اب اسی شخص سے کہ جس کو جو ہے پیسہ دیا ہے, پائی دیا ہے, جب خدا نے لے لیا تب خدا کہتا ہے باریلا یہ کیا کیا تو نے, میری توہین کر ڈالی. انشاءاللہ جو ہے کل ان دو آیتوں میں جو ہے تذکرہ ہوگا, تھوڑا سا جو قدر تفصیل کے ساتھ, تاکہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اندازہ ہو اس فرش سے جو ہے ہمارا خالی نہ جائے. صلوات بھیجیے. آئیے خداوند عالم سے دعا کریں, بارِ الٰہی آیات کے مطالب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارگاہ اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک جو مطلب تو نے اپنے رسول کے قلب پر نازل کیا ہے بارگاہ ان پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما، بارگاہ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، تمام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.